بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ان آيات کے بارے میں ابتدائی باتیں گزشتہ ہفتے الحمدللہ ہو چکی، جس سے ان آیات کا پس منظر وغیرہ معلوم ہو گیا. اب یہاں سے ہم ان الفاظ پر جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل ہوئے، وہ ابھی تک آگے پہنچانے کے احکام نہیں تھے، نماز روزے وغیرہ کے احکام نہیں تھے، بلکہ نماز کا حکم تو بہت عرصے کے بعد، ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہی نماز کی تفصیلات یعنی پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا گیا تھا، اور روزے کا حکم تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا گیا، یعنی فرضیت کا حکم نازل ہوا. زکات کی اگرچہ محققین کے نزدیک فرضیت پہلے ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں، لیکن تفصیلی احکام مدینہ منورہ جانے کے بعد نازل ہوئے تھے. اسی وجہ سے بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ زکات کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال شوال کے مہینے میں ہوئی، یعنی رمضان کے روزوں کی فرضیت تو شعبان میں ہوئی کہ اچھا اس کے بعد والا مہینہ رمضان کا آ رہا ہے تو روزے رکھو، اور رمضان کے مہینے کے بعد، اور اسی سال غزوہ بدر کا واقعہ بھی پیش آیا. پھر رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد شوال میں زکات کے احکام کی تفصیلات آئی تھی. تو خیر یہاں پر جو شروع کے احکام آئے ہیں، میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جو احکام جن کو ہم بہت اہم سمجھتے ہیں اور دین میں واقعی اہم بھی ہیں، اسلام کے ارکان میں سے ہیں، بہت اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ابھی جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، شروع کا جو دور ہے، اس میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں. یہ آیتیں جو سب سے شروع میں نازل ہوئیں، یہ جو نمازوں کا میں بتا رہا تھا، یہ پانچ نمازوں کی فرضیت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ نماز کا حکم، تہجد وغیرہ کا حکم تو سورہ مزمل میں آ چکا تھا مکہ کے دور ہی میں. تو خیر یہ جو شروع کے احکام ہیں، اور ان میں بھی سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پڑھنے کا حکم دیا گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جب یہ کہا کہ پڑھیے اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں تو نہیں پڑھ سکتا. دوسری مرتبہ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ما انا بقارئن. تین مرتبہ جب یہ سوال جواب ہوا، جس کی تفصیل گزشتہ ہفتے ہو چکی. تو اب ان آیات کو ایک سرسری نظر سے، یہ پانچ آیتوں کو ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پانچ آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کہ ما انا بقارئن جو آپ نے فرمایا تھا، اس کا کس طرح جواب دے رہے ہیں. پھر ہم دوبارہ ان آیتوں کو دیکھیں گے، لیکن ابھی ان پانچ آیتوں کو ہم اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما انا بقارئن کا جواب دیا جا رہا ہے. ان پانچ آیتوں میں کیسے جواب دیا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، اقرأ پڑھیے، اس اللہ کے نام سے، اس اللہ کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ آپ پڑھنا نہیں جانتے، مانا بھی قارئین آپ نے جو فرمایا ٹھیک ہے، آپ پڑھنا نہیں جانتے، اللہ کا نام لے کر پڑھیں گے تو برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو آپ پڑھنا بھی آپ کو آ جائے گا۔ جو اللہ لوگوں کو اور کسی طریقے سے علم دے سکتا ہے، آپ کو بغیر استاد کے براہ راست بھی علم دے سکتا ہے، تو اللہ کا نام لے کر پڑھیے۔ جو کام انسان ظاہر ہے انسان کی استطاعت سے ہی کیا۔ ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ دیکھو کسی کام کو یہ سوچ کر نہ کرو کہ میں کر سکتا ہوں، اور جہاں پر انسان ویسے بھی ہمت ہار جاتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، ویسے تو انسان کی استطاعت میں کچھ ہے ہی، اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہوتا ہے، جہاں انسان اپنی ہمت ہار جاتا ہے اس وقت یاد کرتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو جو کام کرنا ہے اللہ کا نام لے کر کرو، اقرا بسم ربک، اللہ کا نام لے کر پڑھیے تو آپ پڑھ سکیں گے۔ آگے ہے الذی خلق، جس نے پیدا کیا، جو اللہ تمام مخلوق پیدا کر سکتا ہے، خالق ارض و سما ہے، آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، جب وہ اللہ اتنا زیادہ کر سکتا ہے تو کیا آپ میں پڑھنے کی استطاعت پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر رب، تو اللہ کا نام لے کر پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہ اللہ جس نے پیدا کیا، جب تمام مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو آپ میں قراءت اور پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوگا، دو باتیں ہو گئیں۔ تیسرا یہ کہ رب، بسم اللہ نہیں کہا، بسم اللہ نہیں کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے، بلکہ بسم ربک، رب کے معنی پہلے آئے ہیں، رب کے معنی ہے وہ ذات جو خالق ہے اور مخلوق کی ضروریات درجہ بدرجہ جس وقت اس کو جس بات کی جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ضرورتیں اس کے لیے انسان اس ضرورتیں اس کو پہنچاتا رہے، دیتا رہے، اور اس کی ضرورتوں کے مطابق انتظام کرتا رہے، وہ رب ہے۔ ہم دنیا میں ظاہر کے اعتبار سے تربیت کرنے والا کس کو کہتے ہیں کہ اچھا اس وقت اس کو بچے کی تربیت میں ابھی چھوٹا ہے تو ابھی اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اچھا ان چیزوں کی ضرورت ہے، عمر کے لحاظ سے اس کی تربیت کے درجات میں فرق آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ رب کے نام سے، وہ جو رب ہے آپ کی ضروریات بچپن سے، بلکہ ماں کے پیٹ میں تھے اس سے پہلے آپ کی ضروریات پوری کرتا رہا، جس رب نے ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا پہنچائی، جس رب نے ماں کے پیٹ میں بچے کو بنایا، اور جس رب نے جب ماں کے پیٹ سے بچے کو نکلنا آسان کیا تو باہر نکلنے کے بعد اس کو دودھ پینا سکھایا، اور تکلیف ہوتی ہے تو رونا سکھایا، اور درجہ بدرجہ اس کو تعلیم دیتا رہا، اور گزشتہ صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ جس نے آپ کو یتیم پایا، تعلم یجد کا یتیما فآوى، ووجدک ضالا فهدى، ووجدک عائلا فأغنى۔ تو وہ اللہ جو ہر موقع کی ضروریات پورے کرنے والا ہے، رب ہے، وہ آپ کی اس وقت کی ضرورت بھی پوری کرے گا کہ آپ پڑھ سکیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر خلق الانسان من علق، وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتڑے سے، خون جب اندر نطفے کے بعد جب وہ خون کی شکل بن جاتی ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، اس سے انسان بنا ہے۔ جس میں بتا رہا تھا کہ ہم دوبارہ ان آیتوں کو پڑھیں گے، لیکن ابھی تو میں صرف اس حیثیت سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا کہ ما انا بقارئن، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اس کے جواب اس حیثیت سے ہم ان آیتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے قرآن کریم میں تو بڑی ان آیتوں میں بڑی جامعیت ہے، اور بہت سی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، لیکن ان بہت سی باتوں میں سے ہم اس حیثیت سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تین باتیں ہو گئیں، پھر آگے فرمایا خلق الانسان من علق، تو ایک تو یہ کہ اللہ کے نام سے پڑھیے، دوسرا ہے کہ وہ اللہ جو خالق ہے ارض و سما، ہر چیز کا خالق ہے، تو آپ نے قدرت پڑھنے کی بھی پیدا کر دے گا، تیسرا ہے کہ وہ رب ہے، جو مختلف ضرورتیں پوری کی تو ابھی کی ضرورت بھی پوری کر دے گا، چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، جمے ہوئے خون سے اگر انسان بن سکتا ہے، جمے ہوئے خون سے انسان بن سکتا ہے، وہ انسان جو بولتا ہے، وہ انسان جو چلتا ہے، کہاں جمع ہوا خون، کہاں انسان؟ جب اتنی بڑی چیز پیدا ہو سکتی ہے تو ایک انسان میں پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ چار باتیں ہو گئی. آگے فرمائے اقرا، دوبارہ تاکید ہے، اقرا وربک الاکرم، آپ کا پروردگار بہت کریم ہے، بڑا کریم. جب وہ کرم والا ہے تو اپنے کرم سے آپ کو پڑھنے میں آسانی کر دے گا اور مدد پیدا کر دے گا، آپ کے اندر پڑھنے کی قدرت پیدا کر دے گا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنی استطاعت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ آپ کے کریم پروردگار کے کرم پر نظر کرتے ہوئے پڑھیے، تو آپ کو ہمت دے گا، آپ کو استطاعت دے گا. الذی علم بالقلم، وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے سے لوگوں میں علوم پھیلایا، قلم کے ذریعے سے علم کو عام کیا، لوگوں کو سکھایا، تعلیم دی. وہ اللہ جو قلم کے ذریعے سے سکھا سکتا ہے، آپ کو بغیر قلم کے بھی سکھا سکتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم، وہ صرف قلم نہیں بلکہ انسان کو وہ بہت سی چیزیں سکھائیں، ہر وہ چیز جو انسان نہیں، انسان تو جب آیا تھا دنیا میں کچھ نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو انسان جانتا نہیں تھا. یہ ہم نے ان پانچوں آیتوں پر ایک سرسری نظر اس حیثیت سے ڈالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، ما انا بقارئن، کہ مجھے تو پڑھنے آتا نہیں، میں تو پڑھنا جانتا نہیں، میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا ہوں. جو بھی اس کے معنی مفسرین نے اس میں بڑی تفصیلات کی ہیں، تو جو بھی یہاں پر مفہوم لے لیں، بہرحال اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. یہ تو ہم نے ایک سرسری نظر ڈال لی ان پانچ آیتوں پر، اب اس میں ذرا ہم تفصیلی نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں ملا، وہ ہے اقرا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، اسلام میں پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے. ظاہر ہے کہ اقرا سے مقصد علم صحیح کا حاصل کرنا ہے، اور علم صحیح حاصل کرنے کے لیے انسان کو پڑھنا ہوتا ہے. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے صحیح علم حاصل کرنے کی اہمیت ظاہر فرما دی کہ اسلام میں جو سب سے پہلا حکم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ پڑھنے کا ہے. انسان کچھ نہ کچھ دینی باتیں پڑھتا رہے، دینی کتابیں پڑھتا رہے، اور یہ تو سمجھ کر پڑھنے کی بات ہوگی، اس کے علاوہ جو چیزیں نہیں سمجھ سکتا کوئی بات نہیں، قرآن ہے، وہ بھی قرآن بھی پڑھتا رہے، قرآن پڑھنے کا اہتمام کرے، زبان کو بھی پڑھنے میں مشغول ہے. ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا، ایک ہوتا ہے پڑھنا، دونوں چیزیں ہیں، دونوں کی اپنی جگہ ہے. انسان پڑھے گا تو پڑھنے سے علم بھی حاصل ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے لفظ اقرا استعمال فرما کر ایک عام بات سکھا دی ہمیں کہ دیکھو پڑھنے کا اہتمام کرو. تلاوت، اگر کسی کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، تلاوت کا اہتمام کرنا وہ بھی اقرا میں آ جاتا ہے، وہ بھی اقرا میں آ جاتا ہے. اور جو باتیں انسان کو سمجھ کے لیے ضروری ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہیں، ان کو بھی انسان کتابیں پڑھ کر حاصل کرے. اقرا، بہرحال پڑھنے کی اہمیت اور علم حاصل کرنے کی، یعنی ظاہر ہے صحیح علم حاصل کرنے کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دی. اب میں تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کر دوں، اس لیے کہ آج کل چونکہ ہر طرف سے لوگ اپنے اپنے خیالات کے مطابق قرآن و حدیث میں معنی بیان کرتے ہیں، تو اس لیے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ اہمیت جو ہے علم حاصل کرنے کی، وہ کون سے علم اور کس کی بات چل رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب نکالا تو اس حال میں نکالا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کر دی تھی کہ تم علم حاصل کر سکتے ہو، لیکن جانتے کچھ نہیں تھے. بعض چیزیں وہ تھیں جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہی تھیں، بچے کا دنیا میں آ کر دودھ پینا، بھوک لگے یا تکلیف ہو تو رو کر بتانا، جو ضروری ہی تھی وہ تو انسان کو سکھا ہی دی، خود بخود سیکھ لیتا ہے. لیکن جو زائد چیزیں ہیں ان کی صلاحیت اور استعداد اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھ دی، لیکن اس کو سیکھنے کی ذمہ داری انسان پر ڈالی کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے تمہیں زبان بھی دی ہے، بول سکتے ہو، کان دیے ہیں سن سکتے ہو، آنکھیں دی ہیں اس سے تم لکھا ہوا پڑھ سکتے ہو، عقل دی ہے سمجھ سکتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی، استعمال کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے، ان چیزوں کو استعمال کرو اور صحیح علم حاصل کرو، پھر اس کے مطابق عمل کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہ کرنا چاہو تمہاری مرضی ہے. بارہ، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور بھی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا لازم ہے، فرض ہے. اب ظاہر ہے علم تو اتنا بڑا میدان ہے یا اتنا بڑا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جسے حاصل کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے پڑھو، علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ علم کے درجات ہیں، علم میں اتنی مقدار حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جتنا اس کے ذمے احکام لازم ہو چکے ہیں. مثلا ایک شخص ہے، نماز تو ہر شخص پر لازم ہوتی ہے، تو نماز کے احکام کو سیکھنا جس سے صحیح طور پر نماز ادا کر سکے یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. عقائد کے بارے میں علم رکھنا، اللہ ایک ہے، اللہ کی قدرت، جتنی بنیادی چیزیں عقائد کے بارے میں ہیں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اگر اس کے پاس اپنا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے، تو زکوٰۃ کے احکام اتنا کہ جس سے فرض زکوٰۃ ادا کر سکے اتنی مقدار تک زکوٰۃ کے احکام سیکھنا انسان پر لازم ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہاں تفصیلی احکام وہ سیکھنا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے کسی سے معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا کہ انسان اپنی ذمہ داری ادا کر سکے، صحیح غلط پہچان سکے، اتنا سیکھنا انسان پر لازم ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. پھر انسان پر اگر اتنی استطاعت ہو جاتی ہے کہ حج کر سکے، تو حج کے احکام اتنے سیکھ لینا جس سے وہ حج فرض ادا کر سکے، صحیح طور پر حج ادا کر سکے، وہ لازم ہے. پھر انسان اگر تجارت کرتا ہے، تو ایک تجارت سے متعلق جو احکام ہے جو ضروری، کیا جائز کیا ناجائز، صحیح اور غلط، وہ جاننا ضروری ہے. انسان اگر اور کوئی معاملات میں مبتلا، اور کوئی معاملات کرتا ہے، مثلا کسی کے کوئی جاب کرتا ہے، کسی کے یہاں یعنی اجرت پر کام کرتا ہے، جس کے اجارہ سے متعلق احکام آتے ہیں کہ ایک شخص کسی کا ملازم ہے، کسی جگہ کام کرتا ہے، چاہے اس کو وہ ملازم کا نام نہ دیا جاتا ہو، بارہ احکام کے لحاظ سے وہ ملازم ہی کے احکام اس پر آتے ہیں، چاہے وہ کوئی دینی کام کر رہا ہو، چاہے کوئی دنیاوی کام کر رہا ہو، تو اس پر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ اس کے جو گھنٹے متعین ہیں ان گھنٹوں میں اگر کمی کرتا ہے، تو کیا پورے پیسے لینا اس کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ ظاہر ہے مسلمان پر لازم ہے. ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور ابھی بھی ہمارے ایسے بہت سے حضرات موجود ہیں، ظاہر ہے ہر امت کی ذمہ، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، تو ہر شخص کی ہے، تو یہی حال ہونا چاہیے. ہر ایک کا حال معلوم ہوتا نہیں، لیکن ایسے بہت سے احوال معلوم ہوتے ہیں الحمدللہ کہ امت میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جہاں پر ان کے اوقات میں کہیں نقص ہو جاتا ہے، ان کے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کام کے تھے، 1 گھنٹہ کم کر دیا یا کچھ 15 منٹ کم کر دیے، کہیں پہ 2 گھنٹے کمی آ گئی، 1 دن چھوٹ گیا، تو اپنے اتنے پیسے خود ہی جا کر کٹوا لیتے ہیں کہ اچھا اتنا آسان میں کم کام کیا ہے، تو اتنے پیسے ہمارے کاٹ دیے گئے. انسان کی ذمہ داری جائز لینا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، لیکن یہ احکام سیکھنا، انسان سیکھے تبھی تو آئے گا. تو بہرحال یہ احکام کا سیکھنا، عمل تو دوسرا درجہ ہے، پہلے تو سیکھے گا اور علم حاصل کرے گا، تو ظاہر ہے عمل کی بھی، عمل کا بھی پتہ چلے گا کہ عمل کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بہرحال تو پڑھنے میں اللہ تعالی جو ہمیں حکم دیا ہے علم حاصل کرنے کا، وہ ہر مسلمان کے اپنی حیثیت کے لحاظ سے جو جس پر جتنی ذمہ داریاں آ چکی ہیں ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے اللہ کی مرضیات کے مطابق ادا کر سکے اتنا سیکھنا لازم ہے۔ کوئی ماں ہے تو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سیکھے کہ ماں پر کیا حقوق ہوتے ہیں اولاد کے، کس طریقے سے ان کی پرورش کی جائے، اس کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کام تھپڑ سے اور ڈانٹ سے چل جاتا ہے، نہیں، اس کے جو طریقہ ہے اس کو سیکھے۔ اور بیوی ہے، شوہر کے احکام سیکھے، شوہر ہے بیوی کے احکام اور اس کے حقوق سیکھے۔ ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے، حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ سیکھنے کی بات ہے۔ بہرحال علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ذمہ داری، اس کی ذمہ داری ہے، جس پر جتنی ذمہ داریاں لازم ہو چکی اس کے بقدر اس کو سیکھنا کہ میں یہ ذمہ داری اللہ کی مرضی کے مطابق اور شریعت کے حکم کے مطابق کس طرح ادا کر سکوں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، تفصیلی احکام نہ معلوم ہو کوئی بات نہیں، کسی کو اگر تجارت سے واسطہ نہیں پڑتا، تجارت کے احکام نہ سیکھے، کوئی بات نہیں، لیکن جب ضرورت پڑ جائے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے معلوم کرنا ہے، کہاں سے معلوم کرنا ہے، اتنا بھی انسان کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال اس میں تفصیل ہے، مفہوم واضح ہو چکا کہ ہر شخص پر ذمہ داری ہے، جس سلسلے سے وہ منسلک ہے اور جس قدر اس پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کر دی ہیں، اس کے مطابق انسان علم حاصل کر لے کہ شریعت کے مطابق وہ عمل کر سکے۔ ایک حدیث میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، لیکن کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں، صحیح بخاری میں جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ حدیثیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کی ہوئی حدیثیں جو اس کو بخاری شریف کی حدیث کہا جاتا ہے، دوسری وہ حدیثیں بخاری شریف میں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں لیکن وہ بغیر سند کے نقل فرماتے ہیں، مثلا ایسے ہی فرما دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اس کو اصل بخاری شریف کی حدیث نہیں کہا جاتا، جس کی تفصیلات تو یعنی جو اہل علم ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جس کو تعلیق کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب کوئی حدیث معتبر ہوتی ہے لیکن بخاری شریف کے درجے کی نہیں ہوتی تو اس کو ویسے ہی نقل کر دیتے ہیں بغیر سند کے، کہ میرے نزدیک کی بات صحیح تو ہے لیکن بخاری کے درجے کی نہیں تھی، اس لیے میں اس کو پوری سند کے ساتھ نہیں نقل کر رہا ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں انما العلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما العلم بالتعلم، علم سے مراد، اس کی تشریح بھی شرائع حدیث نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فرما دی کہ العلم جب حدیث میں آتا ہے تو اس سے مراد علم دین ہے، علم سے مراد علم دین ہوتا ہے، علم وہی معتبر ہے بالتعلم جو کسی سے سیکھ کر حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء میں اس چیز کا بڑا اہتمام ہے کہ جس شخص نے کسی استاد سے باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا، صرف اپنے مطالعے کی بنیاد پر وہ آگے بڑھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے اور لوگوں کو سکھانا شروع کر دیتا ہے، وہ ضرور غلطی میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ اس کی مثالیں، زندہ مثالیں ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں اور ہم سے تھوڑا سا پہلے، جتنا سلسلہ چلتا رہتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی کہ دیکھو اپنے طور سے، جو صرف اپنے طور سے مطالعہ کر کے سیکھتا ہے، جس کا کوئی استاد اور بڑا نہیں ہوتا، وہ غلطی کر لیتا ہے اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا کہیں نہ کہیں اس کا پیر پھسل جاتا ہے، غلطی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس سے علم بھی یہ یاد رہے کہ علم سے مراد اصل اللہ کے نزدیک جو علم معتبر ہے وہ علم شریعت، علم دین ہے، اور وہ علم معتبر تب کہلائے گا جب اس کی بنیادیں انسان نے کسی استاد سے سیکھی ہو جن کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ تفسیر کی کتابیں بہت مل جاتی ہیں، انسان اپنے طور سے بھی تفسیر کی کتابیں پڑھ کر مطالعہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا شخص آگے جا کر اس کو تفسیر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے بنیاد تفسیر کی کسی استاد سے نہیں پڑھی۔ اگرچہ میں صاف صاف بتا دوں کہ ہم بھی جو تفسیر کرتے ہیں ہم صرف ناقل ہی، ہم مفسر نہیں کہلا سکتے ہیں۔ مفسرین تو وہ حضرات تھے جو ہمارے بڑے تھے، جنہوں نے اپنے محنت اور کوشش سے قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے آیات کے معانی وغیرہ بیان کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال صحابہ کے اقوال کو جمع کر کے اس میں سے آیات کے مفہوم واضح کیا ہے، وہ مفسر تھے، ہم تو صرف ان کی باتیں نقل کر دیتے ہیں، لیکن ان کی باتیں نقل کرنے کے لیے بھی انسان کو ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی استاد سے انسان نے سیکھا ہو کہ کیسی بات نقل کرنی ہے، کون سی صحیح ہوگی کون سی غلط ہوگی، ان چیزوں کی پہچان بھی کسی استاد سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے. خیر، تو حدیث میں جس طرح علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا، اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ دین کا علم اصل علم ہے اور اس کو حاصل کرنا کسی سے سیکھ کر تعلم سے ہوتا ہے، اپنے اجتہاد سے اپنی محنت سے صرف ویسے انسان سیکھنے لگے گا تو غلطی میں مبتلا ہو جائے گا. ایک اور حدیث ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تعلم القرآن والفرائض وعلم الناس، دیکھو قرآن سیکھو اور جو شریعت کے لازم احکام ہیں یا وراثت کے جو احکام ہیں ان کو سیکھو، وعلم الناس لوگوں کو سکھاؤ، فإنی مقبوض، میرا تو انتقال ہو جائے گا، میں زیادہ عرصہ تمہیں رہنے والا نہیں. صحابہ کو تاکید کی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا اچھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو عبد عالما، یا تو تم عالم بن جاؤ، اگر نہیں ہو سکتا تو اچھا ٹھیک ہے، او متعلما، متعلم سیکھنے والے بن جاؤ، یا سکھانے والے بن جاؤ، بہت اچھی بات ہے، وہ نہیں بن سکتے تو سیکھنے والے تو بن جاؤ. اچھا ٹھیک ہے، اگر متعلم بھی نہیں بن سکتے، سیکھنے والے ہمت نہیں ہے، مشکل ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے مستمع، سننے والے بن جاؤ. کم از کم جو اہل علم آپس میں جو پڑھنے والے پڑھانے والوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ سن لو، کبھی کوئی کام کی بات تمہیں مل جائے گی. اور فرمایا کہ دیکھو یہ تین میں سے کوئی ایک بن جاؤ، عالم، متعلم، مستمع، سکھانے والے، خود سیکھنے والے طالب علم، یا چلو ان کی باتیں سننے والے. باقاعدہ علم حاصل کرنے کا جو ترتیب ہے وہ تو نہیں حاصل کر رہے، لیکن چلو ٹھیک ہے ان کی باتیں جتنا یعنی موقع مل جاتا ہے سن لیتے ہیں، مستمع. اور فرمایا کہ ولا تکن الرابع، چوتھی قسم میں شامل نہ ہونا جو ان تینوں سے خارج ہے، چوتھی قسم میں شامل نہ ہونا فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. بہرحال یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد اور بھی طریقوں سے منقول ہے، اور بعضوں نے اس کو اس طرح نقل فرمایا ہے کہ یا تو سکھانے والے بن جاؤ، یا متعلم سیکھنے والے طالب علم بن جاؤ، یا سننے والے بن جاؤ، یا چوتھی قسم فرمایا کہ محب بن، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اگر اور پانچ میں نہ بننا، ان بس ان سے خارج نہ ہونا. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ علم اور علم دین اور علماء سے محبت ضرور رکھو، اس میں سے خارج نہ ہونا. علماء سے نفرت، علماء کی توہین انسان کے لیے بہت خطرناک ہے، انسان کا دین بھی برباد ہوتا ہے اور اس کی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ لوگ جو اہل علم کی توہین کرتے ہیں، علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے کبھی ہوتا ہے کہ ذاتی وہ معاملہ ہے، تو ایک انفرادی شخصی معاملہ ہو اس کو استثناء کیا جا سکتا ہے، لیکن عموم علماء سے یہ شکایت، علماء سے یہ شکایت، اچھا ان کے تو اچھا یعنی یہ تو مسئلے بتاتے ہی رہتے ہیں، اچھا ان کے تو فتوے آتے ہی رہتے ہیں. علماء کے بارے میں اس انداز کا اختیار کرنا یا علم دین کی باتوں کی اس طرح توہین یا فتووں کی توہین، اللہ تعالیٰ ایسے تجربات سے یہ بات منقول ہے، علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے اور تجربات زندہ مثالیں موجود ہیں کہ ایسے لوگ بےچارے خود بھی محروم رہتے ہیں اور ان کی نسل بھی بےچاری محروم ہو جاتی ہے. اس لیے اس چیز میں بڑی اہتمام کی ضرورت ہے کہ انسان کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے کہ کہیں علم کی اور علم دین کی انسان توہین نہ کر دے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اگر ہم غور کریں یہ پانچ آیات جو پہلی مرتبہ نازل ہوئیں، اول ما نزل، ان میں اللہ تعالیٰ نے اقرأ بھی دو مرتبہ حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر آگے آتا ہے اقرأ وربک الاکرم، تو اقرأ کا لفظ بھی دو مرتبہ آیا، اور علم کا لفظ بھی دو مرتبہ آیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، آگے ہے الذی علم بالقلم، اور علم الانسان، دو مرتبہ لفظ علم آیا، سکھانا. پڑھنے کا حکم اقرأ دو مرتبہ آیا، سکھایا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی حکم دو مرتبہ آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو پڑھو میں علم دوں گا، پڑھنے کی کوشش کرو، دینی کتابیں اپنے پاس رکھو، پڑھتے رہو، علم میں دوں گا. تم اپنی کوشش کرو، میں اپنی طرف سے جو عطا کرنا ہے میں عطا کروں گا. بہرحال اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا. علماء نے یہ بھی فرمایا کہ پہلی مرتبہ اقرأ کا جو حکم ہے وہ تو خود پڑھنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ اقرأ کا حکم ہے وہ دوسروں کو پڑھانے کے لیے ہے. ایک ہوتا ہے انسان خود سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، دوسرا ہوتا ہے اس کے بعد انسان دوسروں کو سکھاتا ہے. دونوں ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، اور دونوں ذمہ داری صحابہ پر آئیں، اور صحابہ نے وہ ذمہ داری آگے پہنچائیں، اور ہم تک یہ ذمہ داری پہنچی ہے. ذمہ داری ہے کہ دیکھو علم دین کو زندہ رکھنا ضروری ہے. وہ مدارس جو علم دین زندہ رکھ رہے ہیں، دین کا علم، قرآن و حدیث اور تفسیر کا علم زندہ رکھ رہے ہیں، ان کی اعانت کسی نہ کسی درجے میں انسان کی ذمہ داری ہے. خود نہیں پڑھا سکتے، اچھا ٹھیک ہے ان لوگوں کی کچھ مدد کر دی جائے، کبھی کبھی اچھا ٹھیک ہے کوئی امداد کر دی جائے. جو بھی ادارہ ہے، صرف مدارس نہیں، کوئی بھی ادارہ، ظاہر مکاتب کی شکل میں ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، یا کہیں بھی جہاں پر دین کے علوم کو زندہ رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان جماعتوں کی امداد، ان کے ساتھ حصہ لے لیں بہت اچھا ہے، نہیں تو اچھا کم از کم ان کی امداد کر دی جائے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے. تو اقرأ خود بھی پڑھنا ہے، اور بعد میں اقرأ آیا کہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھیے. ہمارے سامنے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، اے پیغمبر آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے اپنا رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے، یعنی جب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے. ہمارے سامنے جو ترجمہ اور مختصر جو اس کا یعنی قوسین میں جو تشریح کی ہوئی ہے وہ یہی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہرحال ایک معنی اس کے یہ ہوئے کہ قرآن پڑھنے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. پوری طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں مذکور نہیں، بس یہ کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھا کرو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خود قرآن کریم میں اس کو اس کی تاکید آ ہی گئی. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. اسی لیے یہ قرآن کریم کے حکم سے یہ ادب معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے قبل، اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے. لیکن ظاہر قرآن کریم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، عام ہے. کوئی دینی کتاب پڑھنی ہو، کوئی دینی بات ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. چاہے محدثین نے اس حدیث پر کچھ کلام کیا ہے، لیکن حدیث کے مفہوم واضح ہے کہ کل امر ذی بال، ہر اہم کام جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا تو وہ کام ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آگے فرمایا خلق الانسان من علق، پڑھیے اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ تمام مخلوق، ہر چیز عام ہے، ہر چیز پیدا کی، آسمان، زمین، اس میں ستارے، اس میں آسمان میں ستارے، سورج، چاند، یہ تمام پورا نظام، دنیا، دنیا کے اندر نباتات، دنیا میں اگنے والی چیزیں، جمادات، حیوانات، بہت سی چیزیں اللہ نے پیدا کی. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے وجود کی، ظاہر ہے یہ مخلوق خالق کے وجود کی علامت ہے. رب العالمین، تمام عالم کا رب اللہ تعالی، یہی کہ یہ سب چیزیں اللہ کے وجود پر ایک علامت ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ جو تمام، گویا کہ یہ تمام عالمین ہی ہیں، یہ تمام چیزیں عالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کی علامت ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آگے فرمایا خلق الانسان من علق، جب ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، پوری دنیا، آسمان و زمین، اس کے درمیان کی چیزیں اللہ نے پیدا کی، تو انسان کو خاص طور سے بتایا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے. وہ انسان جس کا پیچھے والی صورت میں سورہ وتین میں تذکرہ آیا، اس میں تذکرہ آیا کہ انسان اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انسان جس کو ہم نے پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، احسن تخمیم میں بنایا، اس کو ہم نے بنایا ہے علق جمے ہوئے خون سے. انسان کو خاص طور سے کیوں ذکر کیا؟ آسمان و زمین اس میں فرشتے ہیں، جنات ہیں اور حیوانات ہیں، شیر ہے، کیا کیا جانور ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام میں سے انسان کا تذکرہ کیا. کیوں؟ ظاہر ہے ایک تو اس وجہ سے کہ انسان بڑی قیمتی مخلوق ہے، اگر وہ اللہ کے احکامات پوری طرح ادا کرے تو سب سے قیمتی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے. انسان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کریں. خلق الانسان، اور انسان اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کا مظہر ہے، مختلف مخلوقات کا مجموعہ ہے. مثلا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جمادات بھی پیدا کیے، وہ چیزیں جو حرکت نہیں کرتی. جمادات پتھر ہے، اس طرح کی چیزیں، تو یہ جمادات ہیں. انسان میں ایسی چیزیں بھی ہیں، ہڈی وغیرہ جمادات کی ایک تشبیہ ہے، ایک مثال. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگنے والی چیزیں، نباتات، گھاس، درخت وغیرہ یہ پیدا فرمائے، تو انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اگنے والی چیزیں پیدا کی، ناخن جو اگتے ہیں، بال اگتے ہیں. نباتات کی مثال بھی انسان میں مل جاتی ہے. حیوانات اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، انسان میں ظاہر ہے حیات کے آثار ہیں، حیوان یعنی زندہ چیزوں کے آثار بھی اس میں موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے زائد چیزیں عطا فرمائی کہ انسان میں عقل و شعور اور احساس کامل درجے کا عطا فرمایا، تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے کامل بنایا. خلق الانسان من علق. اب ہم اگر کوئی چیز بہت عمدہ اور قیمتی بنانا چاہیں تو ظاہر ہے ہم یہ دیکھیں گے، اچھا کوئی چیز بنانی ہے. اب بچوں کے لیے جب کوئی کھلونا بناتے ہیں، مجھے یاد ہے بچپن میں ہم بناتے تھے کاغذ سے، تو کاغذ سے ہم نے کوئی چیز بنا لی، کشتی بنا لی، کوئی چیز بنا لی. اب اس سے بہتر کوئی چیز بنانی ہے تو اچھے والا کاغذ استعمال کریں گے، اس سے بہتر بنانا ہے تو اچھا پھر اور کوئی چیز، پلاسٹک وغیرہ استعمال کریں گے. انسان کا تو یہ ہے کہ اچھی چیز بنانی ہے تو بنانے کے لیے چیز بھی اچھی استعمال کرو. اب اگر کسی کو انگوٹھی بنانی ہے، بچے کو دینی ہے، اچھا پلاسٹک کی انگوٹھی، ہاتھ میں رکھی، کھیلی، توڑا، کوئی بات نہیں. عمدہ چیز بنانی ہے، اچھا ٹھیک ہے، سونے کی انگوٹھی ہوگی یا چاندی کی ہوگی یا ڈائمنڈ کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام جو انسان کو دیا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کو سونا یا چاندی یا ڈائمنڈ وغیرہ سے، کسی جواہرات موتی وغیرہ سے پیدا کرنا شروع بنایا، بلکہ اس کو بنایا ایسی چیز سے جو قابل ذکر بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ مٹی، جس کو سب جانتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اس سے بنایا، پھر انسان کی نسل، آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھائی. اب ہر ایک جانتا ہے کہ نطفہ اور منی سے اس کو آگے بڑھایا، لیکن چونکہ اتنی بات تو سب جانتے تھے کہ مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، انسان کی اصل خلقت، اور نطفے سے انسان بنتا ہے، یہ بھی سب جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر من منی نطفہ نہیں کہا، فرمایا خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یہ چیز ایسی ہے جو انسانوں کو معلوم ہی نہیں تھی، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ سائنس کو بہت زمانے کے بعد، اب سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی معلوم ہوئی یہ بات. اطباء نے بڑی تحقیقات کی، اس کے بعد اب یہ بہت عام ہو چکا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب پتہ چلا کہ یہ سب ہوتا ہے، ورنہ یہ سائنس اس جگہ تک پہنچی نہیں تھی جو قرآن نے اب سے اس زمانے میں بیان کر دیا تھا، جبکہ یہاں تک انسان پہنچے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ آلات ہی نہیں تھے جس سے دیکھ سکتے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اب انہوں نے آلات بنائے، سب دیکھا، اچھا یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پتہ چلا اچھا منی کے بعد یہ منی، پھر اس کے بعد میں جمع ہوا خون بنتا ہے. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اقرأ وربک الاکرم. آگے پھر تاکید، میں نے بتا دیا کہ دوسری مرتبہ جو اقرأ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تاکید بھی ہے، اور اس وجہ سے بھی بیان فرمایا کہ گویا کہ پہلی مرتبہ آپ نے پڑھنا شروع کیا تو آپ پڑھیے، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ پڑھنے کا مطلب پڑھائیے. اقرأ، آپ پڑھیے اور دوسروں کو پڑھائیے. اور ظاہر ہے دوسروں کو پڑھانا، دوسروں تک احکام پہنچانا، یہ تو بہت آسان ہے کہ انسان کہیں دور بیٹھ کر ریکارڈنگ کسی کو بھیج دیتا ہے یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کچھ باتیں پہنچا دیتا ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام وہ ہے کہ جب قوم بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اور گالیاں دیتی ہو، برا بلا کہتی ہو، اس وقت ان کو جا کر توحید کی باتیں بتانا اور ان میں رہ کر ان میں تبلیغ احکام بہت مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا، آپ پڑھیے اور دوسروں تک پہنچائیے. تو اپنی ہمت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وربک الاکرم، آپ کا پروردگار بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اب ہم نے دیکھ لیا کہ کیا مشکلات تھیں اور کیا آسانیاں پیدا ہوئیں. اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہونے کے باوجود افراد کو کتنی مشکلات ہوئی تھیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جب یہ ہوتا ہے کہ اچھا شروع میں مشکلات ہیں، اچھا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. مشکلات کے بعد جو آسانیاں آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امداد کی علامت ہے. شروع ہی سے اگر آسانیاں رہتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ دے دیں، لیکن شروع میں اگر مشکلات پیش آئے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہو رہی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے کہ شروع میں مشکلات پھر آسانیاں آتی ہیں. اقرا، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا پروردگار، آپ کا رب بڑا کریم ہے. وہ رب ہے تو ظاہر ہے رب ہوگا تو آپ کی ضرورتیں جو موقع موقع آپ کو جس بات کی ضرورت پیش آتی رہے گی وہ موقع پورا کرتا بھی رہے گا. اقرا وربک الاکرم، وہ رب الذی علم بالقلم، جس نے لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کو سکھایا قلم کے ذریعے، قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. یہ بھی عجیب ہے، الذی علم کافی تھا، قلم کے ذریعے سے، قلم کی تخصیص کر دی. اللہ تعالی نے ایک تو ہے کہ اچھے چلو انسان میں بولنے کی صلاحیت رکھی. اگر اسی حد تک محدود ہوتا کہ ایک نے بولا سامنے والے نے سن لیا، اب ہم اپنے زمانے میں غور کر سکتے ہیں کہ اگر علم صرف زبانی ہوتا، بولنا اور سننا، کتنی مشکلات پیش آتی. ہمارے پاس جو ذخیرہ ہے علوم کا کہ گھر بیٹھے بیٹھے انسان پڑھ لیتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے انسان پڑھ لیتا ہے، لائبریری چلے گیا، وہاں جا کر پرانی پرانی کیا کیا معلومات ہیں، لوگوں کی تحقیقات ہیں، تھوڑی دیر میں سامنے آ جاتی ہیں. اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا، لکھی ہوئی شکل میں علم نہ ہوتا، تو کتنی مشکلات پیش آتی، بلکہ تقریباً ناممکن تھا. ہم ان ملکوں میں رہتے ہوئے تو وہاں کی معلومات جو وہاں ہم یعنی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے جو دین پھیلنا شروع ہوا، وہاں کی معلومات ہم تک پتہ نہیں کیسے آتی اور کیسے محفوظ رہتی، کتنا صحیح ہوتا کتنا غلط ہوتا، ایک ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا دوسری بات کہہ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا غلط کیا. کتابیں سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، کتابیں ہیں، ایک نے مسئلہ بتایا ایک، دوسرے نے دوسرا بتایا، ہم کتابوں میں دیکھ لیتے ہیں، اچھا فلاں نے یہ لکھا فلاں نے دیکھا ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، پوری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. حق اور باطل کو واضح کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہے الذی علم بالقلم، صرف دینی علم نہیں، بلکہ کتنی بولیاں اور زبانیں اللہ تعالی نے دنیا میں پیدا فرمائی ہیں. اب تک کہتے ہیں کہ تقریباً 7,000 بولیاں ہیں جو دنیا میں رائج ابھی تک، اور ان میں بھی اگر لہجے کا فرق دیکھیں، جیسے عربی زبان ہے، عربی زبان میں کوئی ایک طریقے سے بولتا ہے، کوئی دوسرے طریقے سے بولتا ہے، سیریا والوں کا الگ ہوتا ہے اور اردن والوں کا تھوڑا یعنی وہاں تو خیر قریب علاقہ ہے تو اتنا بڑا فرق نہیں، لیکن عرب کے علاقے میں یعنی جو شہر میں رہتے ہیں ان کا الگ ہوتا ہے، جو دیہات میں رہتے ہیں ان کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور مختلف علاقوں کے مختلف لہجے، مصر والوں کا بالکل مختلف، لبنان والوں کا بالکل مختلف، تو یہ مختلف علاقوں میں حالانکہ عربی زبان ہے، تو ایک زبان اس میں اتنے سارے الگ الگ انداز اور لہجے، یہ خود مستقل زبانیں بن جاتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں پیدا فرمائی، پھر ان میں الگ الگ لہجے، اتنی ساری الگ الگ انداز، اور یہ مختلف علوم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ان میں سے پھر بھی ظاہر تمام بولیاں اور زبانیں لکھی نہیں جاتی، اللہ عالم میں نے تحقیق نہیں کی، لیکن بعض کا یہ کہنا ہے کہ بولی اس کو کہتے ہیں جو بولی جائے، اور زبان وہ اس کو کہتے ہیں جو لکھی جائے، اللہ عالم بہرحال اگر صحیح ہو تو یعنی صحیح ہو یا نہ ہو, بہرحال بہت سی ایسی بھی یعنی زبانیں جو دنیا میں رائج ہیں جو بولی جاتی ہیں صرف بولنے کی حد تک ہیں, وہ لکھی نہیں جاتی. تو لکھنے کے ذریعے سے وہ علوم محفوظ ہوئے, انسانوں نے اپنی اپنی تحقیقات کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچایا. کتنے ہیں جنہوں نے تنہائیوں میں, کوٹھیوں میں, کہاں کہاں بیٹھ بیٹھ کر, جیلوں میں بیٹھ بیٹھ کر بڑی بڑی کتابیں لکھیں, علوم ہم تک پہنچے, ہم آرام سے ابھی حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے کہاں کہاں مشقتوں میں, کسی نے کنویں میں محبوس تھے وہاں جا کر کتاب لکھنی شروع کر دی, کوئی شخص کسی جیل میں کسی دنیا کے کسی علاقے میں وہاں پر محبوس تھا, وہاں پر جیل میں رہ کر, ہماری علم و صیغہ ہمارے درس نظامی میں رائج ہے, جیل میں رہ کر انہوں نے لکھی تھی اور بڑی معتمد کتاب سمجھی جاتی ہے. عجیب عجیب اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا فرمائے, اہل علم پیدا فرمائے, اور کہاں کہاں کتاب یعنی لکھ کر اور قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علوم کو محفوظ فرمایا. صرف دینی علوم نہیں, میں بتا رہا تھا کہ صرف دینی علوم نہیں بلکہ سلطنت, امور سلطنت ہیں, حکام قاضی ہیں, تجارت کے معاملات ہیں, انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, مختلف چیزیں لکھ کر محفوظ ہوئیں اور آگے پہنچتی رہیں. عربی میں بھی بڑے واضح کہاوتیں ہیں, بڑی اچھی ہیں, کہ کسی نے کہا ما کتب قرا وما حفظ فرا, جو لکھ لیا جاتا ہے قرا وہ ثابت ہو جاتا ہے, محفوظ ہو جاتا ہے, وما حفظ انسان جو یاد کرتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے, یا تو انسان خود بھول گیا ایک عرصے کے بعد, یا چلو اگر اس کا انتقال ہو گیا تو پھر ختم. لکھ لیتا ہے انسان تو وہ چیز محفوظ ہو جاتی, ما کتب قرا جو لکھ لیا جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے, وما حفظ فرا جو صرف یاد رکھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے وہ بعد میں غائب ہو جاتا ہے. کسی نے کہا احفظ ما کتبت تبلغ من المجد ما اردت, جو تم لکھو اس کو یاد بھی کر لیا کرو, صرف کاغذ کی حد تک نہ رکھو, لکھو اور لکھ کر اس کو یاد بھی کیا کرو, تو پھر تم جو مقام حاصل کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ اس تک پہنچ جاؤ گے. ایک حدیث ہے جو حافظ ابن بر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قید العلم بالکتاب, دیکھو لکھ کر علم کو محفوظ کر لیا کرو, الذي علم بالقلم, لکھ کر علم کو محفوظ کر لیا کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے کہ جب انسان لکھ لیتا ہے تو وہ چیز خود کے لیے بھی محفوظ ہو جاتی ہے, آئندہ پہنچانے کے لیے بھی محفوظ ہو جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کچھ اشعار بھی منسوب ہے اس سلسلے میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ العلم صید والکتابۃ قیدہ قید صیودک بالحبال الواثقہ, دیکھو علم ایک شکار ہے, علم ایک شکار ہے اور لکھنا اس کی رسی ہے, شکار انسان پکڑتا ہے رسی سے باندھ لیتا ہے, علم ایک شکار ہے والکتابۃ قیدہ اور لکھنا اس کی رسی ہے. قید صیودک بالحبال الواثقہ, دیکھو اپنے شکار کیے ہوئے جانوروں کو مضبوط رسیوں سے باندھ کر رکھو, پینسل سے نہ لکھو بلکہ قلم سے لکھو, اور ایسی کاغذ ادھر ادھر کاغذوں پہ نہ لکھو, کافی میں محفوظ کر کے لکھو تاکہ وہ محفوظ رہیں. خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی آگے اشعار بیان فرمائے ہیں, بڑے علم و حکمت پر مبنی ہیں. لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لکھنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو ظاہر ہے جو باتیں چل رہی ہیں کہ یہ علم محفوظ ہو جاتا ہے. بہت سے ہوتے ہیں ہمارے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے آیت من آیات اللہ, کتنے علوم اللہ نے ان کو دیے تھے, انہوں نے افراد تیار کیے, لوگوں کو پڑھایا اور ان کے شاگردوں نے دنیا میں پھیل کر وہ حدیث کی تفسیر کی تفسیر پر جو کام کیا. لیکن کچھ وہ بھی تو باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے پاس اپنے نوٹس محفوظ ہوتے ہیں, ذہن میں جو تھے وہ تو تھے, ظاہر ہے وہ تو بے شمار تھے, لیکن ان کے نوٹس پھر ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو کام آئے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے, ایک عرصے تک حدیث پڑھاتے رہے, کتاب میں چھوٹے چھوٹے نوٹس حواشی کی شکل میں لکھ لیتے تھے, لکھا ہوا تھا بعد کے لوگوں تک پہنچا. بہرحال ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے لکھنے کا کہ محفوظ ہو جاتا ہے اپنے لیے بھی اور آئندہ کے لیے بھی, آئندہ لوگوں کے لیے بھی, ایک بڑا فائدہ. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ کا بوجھ کاغذ پر چلا جاتا ہے. انسان نے لکھ لیا, کبھی ہوتا ہے انسان ایک بات پڑھتا ہے, ہاں ٹھیک ہے یہ بات بڑی اچھی ہے, بس اب تو میں یاد رکھوں گا, دو دن ہوئے, تین دن ہوئے, پھر سوچ میں پڑتا ہے دماغ کو, جراتے وہ کیا بات تھی, وہ کیا بات تھی. لکھ لیا ہوتا تو بوجھ ہلکا ہو جاتا. راجستھان میں رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, چلتے چلتے رک گئے, جیب میں سے کاغذ نکالا قلم نکالا لکھ لیا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے, پوچھے جانتے ہو کیا کیا میں نے؟ فرمایا حضرت مجھے تو نہیں معلوم. تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات یاد آ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ دماغ پر وہ دماغ میں اس کو رکھوں یاد رکھنے کے لیے, میں نے کاغذ پہ لکھ دیا. تفسیر لکھتے تھے, جو تفسیر کے بارے میں کوئی بات یاد آ گئی میں نے کاغذ پہ لکھ دیا اس کو. تو میں نے اپنے دماغ کا بوجھ کاغذ پہ ڈال دیا, مجھے فکر نہیں رہے گی کہ مجھے کیا یاد رکھنا ہے, جب دیکھنے ضرورت ہوئی کاغذ نکال کے دیکھ لوں گا. یہ ہے کہ دماغ کو انسان فارغ رکھے اللہ کی یاد میں, یہ نہ ہو کہ اچھا وہ بات بھی یاد رکھنی ہے, وہ بات بھی یاد رکھنی ہے, وہ بات بھی یاد رکھنی ہے, لکھ لے. الذی علم بالقلم, اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی اور انسان کو یہ بڑا بہت بڑا ایک خزانہ دے دیا قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم يعلم, اور قلم کی کوئی قید نہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ جانتا نہیں تھا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں سکھائیں جو وہ جانتا نہیں تھا. دنیا میں آیا کچھ نہیں جانتا, لا تعلمون شیئا, درجہ بدرجہ سیکھتا رہا, اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتے رہے کچھ چیزیں. بلکہ اگر کہا جائے تو زندگی کا بڑا حصہ انسان جو سیکھتا ہے وہ دیکھ کر سیکھتا ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ کر, ایک شخص اگر غار میں بیٹھا ہو, ہم تصور کریں ایک شخص اگر کسی غار میں بیٹھا ہو, کتابیں اس کو دے دی جائیں, یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے, 20 سال کا ہو جائے, اس کو اب آبادی میں لے آؤ, دیکھتے ہیں اس کے پڑھے ہوئے پر وہ کتنا عمل کر سکتا ہے, نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے بعض باتیں اس کو معلوم ہوں گی, لیکن انسان جو دیکھتا ہے اچھا فلانا اس طرح چل رہا تھا, اس کو چلنے ہی نہیں آئے گا شاید, صحیح طریقے پر اس کے چلنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا, اس کا لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا. یہ چیزیں انسان دیکھ کر سیکھتا ہے. اسی وجہ سے ایک تربیت کا بڑا حصہ ماں باپ پر بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے بولنے کا, چلنے کا, کھانے پینے کا, ہر چیز کا انداز اختیار کرتے ہیں. وہ چیزیں بچے بچپن سے سیکھ کر اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیتے ہیں. بہرحال علم الانسان ما لم يعلم, انسان دیکھ کر سیکھتا ہے, بہت بڑا زندگی کا حصہ وہ سیکھتا ہے, پڑھ کر سیکھتا ہے اور استادوں سے علم حاصل کر کے سیکھتا ہے. انسان کو بہرحال میں یعنی پھر خلاصہ کر لوں کہ علم حاصل کرنے کی بڑی اہمیت ان آیتوں میں بیان کی گئی. سب سے بنیادی چیز ایک مسلمان کے لیے ہے کہ دین کا صحیح علم حاصل کرے, تاکہ آگے دوسرے درجے پر عمل پر جب جائے تو غلط عمل نہ ہو, صحیح عمل کر سکے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے, عمل صالح کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے. دنیا بھر میں جہاں اللہ کے بندے پریشان ہیں, مظلوم ہیں, اللہ تعالی سب کی مدد فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آئندہ ہفتے کا میں بتانا بھول گیا, آئندہ ہفتے ہمارا وقت بدلنا پڑے گا, اس لیے کہ اوقات بدلیں گے, اس ہفتے ہمارا گھنٹہ بدل جائے گا. تو میرا خیال یہ تھا کہ نئے اوقات کے لحاظ سے 5 بجے سے 6 بجے کا وقت رکھ لیتے ہیں. نئے اوقات کے لحاظ سے جو وقت بدلے گا اس ہفتے اتوار کے درمیان والی رات میں, تو ہم نئے وقت کے اعتبار سے 5 بجے سے 6 بجے کے درمیان, یعنی گویا 5 بجے کا وقت مقرر کر لیتے ہیں انشاءاللہ.